الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون گزشتہ سے پیوستہ لہجات قرآنیہ جس کے متعلق قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کے بعد آپ نے لہجہ اور اس کے چند مفاہیم اور معانی کو سنا تھا. آج ہم کوشش کریں گے کہ ابھی کلاس اور مغرب کے بعد کی کلاس میں لہجات کی ان راہوں کا تعین کریں جن لہجات کو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے. ہم اس کے دو حصے کرنا چاہیں گے. ایک حصہ تو وہ ہے جس کو مقامات کہتے ہیں. مقامات اٹ مینز کہ وہ بحور ہیں, وہ وزن ہیں, وہ طریقہ ہے جو گانے گانے والوں کا ہے کہ یہاں سے آواز یوں جانی چاہیے اور یہاں سے یوں جانی چاہیے. اس کا تذکرہ ہم مغرب کے بعد کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے راگ اور اس طرح کے پہلوؤں سے منع کر دیا. لیکن بطور علم اور اس کی کچھ گتھیاں سلجھانے کے لیے ہم گفتگو مغرب کے بعد پیش کریں گے. اور ہم پچھلی مرتبہ بھی ایک نقطہ پیش کر چکے ہیں کہ اصل لہجات قرآنیہ سے مراد ہم لینا کیا چاہتے ہیں جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کے بارے میں چند چیزوں کا ابھی تذکرہ ہوگا. قرآن مجید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ حقیقی کلام ہے جس کی سب سے پہلی وحی غار حرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم ان آیات پر مشتمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی. یہاں رک کے جب یہ وحی کا نزول ہوا تو وحی کے کچھ پہلو ہیں جو ہمیں لہجات میں فائدہ دیں گے. وہی کس کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو خواب آتا اور آپ کے مبارک خواب وحی ہوتے. اور امام خطابی کہتے ہیں انبیاء کے خواب وحی ہوتے, جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وحی بنا دیا گیا. تو وحی کا ایک طریقہ خواب آنا, اور جب صبح ہوتی مثل فلق الصبح جس طرح صبح کی پو پھوٹتی ہے, روشنی سب کو نظر آ جاتی ہے, آپ کے خواب اس طرح سچے ثابت ہو جاتے. وحی کا دوسرا انداز اللہ عز الجلال نے یہ اختیار کیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اصلی شکل میں اپنے پیغمبر کے پاس بھیج دیا. اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین کو دیکھا. ایک مرتبہ جب سدرۃ المنتہیٰ پہ پہنچے معراج کے وقت, اور ایک پہلا موقع وہ تھا کہ جب سورۃ المدثر نازل ہوئی ہے تو جبریل امین نے آ کے آواز دی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فالتفت یمنا, میں نے دائیں طرف دیکھا, فلم اجد شیئا, کوئی نظر نہیں آیا. والتفت یسرا, میں نے بائیں طرف دیکھا, فلم اجد شیئا, کوئی نظر نہیں آیا. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ, جب میں نے اوپر دیکھا, فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِي, جبریل امین کرسی پہ بیٹھے ہیں. لہو ستو میں اتی جناح، 600 پر ہیں اس کے، یہ سد الافق، پورا آسمان ان پروں نے بھرا ہوا ہے، اور رنگا رنگ کے پر ہیں اس کے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آج بھی جو باب ملک عبدالعزیز ہے جس کے سامنے زمزم ٹاور ہے، زمزم ٹاور کے ساتھ صفوا ٹاور ہے، تو وہ لوگ جو صفوا ٹاور کے ساتھ سے جاتے ہیں، آج بھی اجیاد کے نام سے ہاسپٹل ہے، مستشفی اجیاد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجیاد کی گلی میں جا رہے تھے جب پہلی مرتبہ جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. تو وحی کا دوسرا طریقہ جبریل امین کو اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. اور سدرۃ المنتہا کی بات آئی ہے، فکان قاب قوسین او ادنا. یہ سدرۃ المنتہا بھی ایک درخت ہے، تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں یہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی ٹہنیاں اللہ عز و جلال کے سامنے ہیں، اور جب اللہ عز و جلال کلام فرماتے ہیں تو یہ ٹہنیاں ہی پورے آسمانوں تک آوازیں پہنچاتی ہیں، گویا کہ یہ ایز اے مائک استعمال ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ اللہ عز و جلال ہی جانتے ہیں، کہ اللہ عز و جلال جب کلام فرماتے ہیں، اخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا، اور ایک ہے زمین میں زلزلہ، ایک ہے آسمانوں میں زلزلہ آتا ہے، اور سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ عز و جلال جبریل امین کو ہوش میں لاتے ہیں، اور پھر اپنا پیغام دیتے ہیں، اور وہ اٹھ کے کہتے ہیں، ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا. پھر خود کہتے ہیں، یقول الحق، حق ہی کہا ہے جو کچھ کہا ہے. تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے دل میں القا ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے، القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. میرے دل میں القا کیا گیا کہ جو جان دنیا میں آ چکی ہے، جب تک اپنا رزق جو لکھوا کے آئی ہے کھا نہیں لے گی، اسے موت نہیں آئے گی، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھا اللہ سے مطالبہ کرو. یہ وحی، یہ جو بات ہے، اللہ نے دل میں القا کی. تو تیسرا وحی کا طریقہ ہے کہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کہ آپ کے دل میں الہام کیا جاتا، القا کیا جاتا، دل میں ڈال دیا جاتا. چوتھا طریقہ وحی کا یہ ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وحيا یہ القا، او من وراء حجاب یہ چوتھا طریقہ ہے کہ پردے کی اوٹ میں سے آواز آتی اور اللہ عز الجلال کی طرف سے وحی کا نزول ہو جاتا، کچھ چیز نظر نہ آتی اور جبریل امین وحی لے کے آ جاتے اور نظر نہیں آتے. اور بعض نے اس کی وضاحت یہ دینی چاہیے کہ اللہ عز الجلال ہی پردے کی اوٹ میں بات فرماتے. او یرسل رسولا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ اپنا پیغام لانے والا بھیج دیتے. وہ کون تھے؟ جبریل. یہ پانچویں شکل ہے. اس پانچویں شکل کے تین اور جز ہیں. پہلا جز آپ نے سنا کہ اصلی شکل میں جبریل آئے، دوسرا جز یہ ہے کہ جبریل کبھی مسافر کی شکل میں آ جاتا، جیسا کہ آپ نے حدیث جبریل پڑھی کہ شدید سواد الشعر، شدید بیاض الثياب. اور اس سے کا تیسرا جز جو ہے یرسل رسولا کا، کہ ایک وقت آیا کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی بنی اللہ کے رسول کی بیوی بننے سے پہلے، تو یہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی ان کے حصے میں آئی تھی. تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچی تو انہوں نے پکڑا اور فوراً اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ آپ کو ہی جچتی ہے, میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ سردار کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو. تو انہوں نے اپنی خواہش پر اللہ کے رسول کو ترجیح دی اور پھر دین کی دعوت دینے کے لیے کیسر و کسرا تک پہنچے. رب تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی چیز کہ فیصلہ ہی ہو گیا کہ پھر جب بھی آتے جبریل امین تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول باہر سواری پہ کھڑے تھے اور دحیہ بن خلیفہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور باتیں جاری. میں نے دروازے سے دیکھا تو باتیں ہو رہی ہیں, میں خرا کے بیٹھ گئی. جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو میں نے یہ پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے, تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا عائش, اے عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے, وہ سرتاج ملائک جبریل تھے اور تجھے سلام کہہ رہے تھے. تو وحی کی سب سے پہلی شکل خواب, دوسری شکل اصلی شکل جبریل کی, اور تیسری شکل دل میں القاء, اور چوتھی شکل پردے کی اوٹ سے آواز آنا, اور پانچویں شکل کسی دیہاتی کی شکل میں آ جانا مسافر کی شکل میں, اور چھٹی وحی کی شکل دحیہ بن خلیفہ الکلبی صحابی کی شکل میں. ساتویں شکل یہ ہے وحی کی مثل صلصلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز آتی. صلصلۃ الجرس زنجیر جس طرح زمین پہ گرتی ہے اس طرح آواز آتی اور وحی کا نزول شروع, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آٹھواں طریقہ یہ تھا دوی کدوی النحل, شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جب وہ اڑتی ہیں تو کیسی آواز آتی ہے, یہ آواز آتی اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا. وحی کا نواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے کا جبریل امین تشریف لاتے اور مختلف روایات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے, کبھی دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں اور کبھی مسافر کی شکل میں اور کبھی تھے انسانی شکل میں لیکن پر بھی ساتھ تھے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے مقام پہ دیکھا اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو لے جائے, یعنی وہاں جا کے انسان تھوڑا سا تاریخ جانتا ہے تو کس طرح دونوں پہاڑ اس کے درمیان میں جبریل اترے اور کس طرح گرد اڑی اور کس طرح اوپر سے اتر کے وہ فوج آ رہی تھی, کس طرح روب ان پہ پڑا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جبریل تشریف لائے. اسی لیے دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, تو اللہ کے رسول کے پاس اس دن اللہ کا پیغام بھی پہنچا. دسواں طریقہ اللہ عز الجلال نے ڈائریکٹ بات کی, جب سدرۃ المنتہیٰ پہ ہیں تو اللہ عز الجلال کی ڈائریکٹ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, یہ بھی ایک وحی کا حصہ سمجھا گیا. یہ دس ہی پہلو ہیں جس سے وحی ہم تک پہنچی ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو قراءات بھی دس ہیں اور وحی کے انداز بھی دس ہیں, اور پھر قرآن سے سچی محبت جو انسان کرتا ہے, جس کو لہجات سے محبت ہے, وہ کبھی خواب میں بھی گنگناتا نظر آتا ہے, کبھی وہ کسی ترنم کو اختیار کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی ترنم کو اختیار کرتا ہے, اور اختیار کرنے والے کوئی دیہاتی بھی ہوتے ہیں, کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے اللہ القاء کر دیتے ہیں کو لہجہ. شیخ محمد ایوب رحمہ اللہ جو یہاں تشریف لا چکے ہیں, دنیا کائنات کے اپنے وقت کے سب سے بڑے قاری تھے, تلفظ اور گرپ کے اعتبار سے. حالانکہ قریب ابھی پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتیں ان پہ نازل فرمائے، تو وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف بلائے. مشاری راشدہ فاسی حفظہ اللہ، اس کا ایک اپنا لہجہ ہے، ترنم میں بہت خوبصورت آواز ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا قاری نہیں جس کی گرپ اتنی ہو اور اپنے لہجے پہ تصرف کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک روپ اور صلاحیت دی تھی. ان کی ایک وہ تلاوت ہے جو آج سے 30 سال پہلے لندن میں انہوں نے ایک قرآن مجید سنایا، جس کے دوسرے سال بعد ان کے شاگرد اور ہم سب کے استاد قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ دوسرے سال پھر یہ سنانے گئے لندن میں، تو وہ ان کا 25واں پارہ ابھی موجود ہے. آپ اس پارے کو سنیں اور قاری صاحب محترم کی آواز سنیں تو آپ اس میں فرق نہیں کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں مجھے امامت ملی تو میں ایک دن سویا ہوا ہی تھا، تو میں نے اٹھ کے دعا کی، نوافل پڑھے، تو یہ جو لہجہ پھر مسجد نبوی میں تراویح میں پڑھا، کہتے ہیں اللہ نے میری زبان پہ جاری کر دیا. نہ میں نے کسی سے سیکھا، نہ میرے وہم و گمان میں تھا، اور پھر یہ بنتا ہی گیا. ان کے ایک استاد ہیں، وہ ابھی بھی بڑھاپے میں ان سے بتا رہے تھے، مجھ سے ناراض ہو گئے. ناراضگی کی وجہ کیا کہ ایوب جب بھی تم مجھے ملنے آؤ تو ایک پارا سنا کے جاؤ. اب وہ بوڑھے ہو گئے تو کہتے تھے میں ڈرتا پھر جاتا نہیں ہوں کہ اب مجھے شوگر بھی ہے. انہوں نے اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے کہ جب تک میں نے پارا نہ سنا دیا. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ یہ انسان کو القا بھی کرتا ہے، یہ لہجہ، اور کوئی قاعدہ نہیں اس نے سیکھا ہوتا. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز میں وہ ترنم کا زگ زیگ رکھا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سننے سے وہ یوں لگتا ہے کہ اصل آواز اس کی ہے. شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب کا کمال دیا تھا. وہ جب چاہتا تھا، جس آیت پہ چاہتا تھا، جس کلمے پہ چاہتا تھا، اس کلمے کو اپنے گلے کے اندر وائبریٹ کروا دیتا تھا. اور یہ وائبریشن جو ہے، یہ وائبریشن ہے اصل ترنم کی وہ روح جس سے انسان کا ترنم بنتا ہے. انشاءاللہ اس کی قواعد اور اس کی کچھ چیزیں رات کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ 10 قراتیں جو آج متواترہ ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ وحی کے طریقے بھی 10 ہیں. تو سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اللہ عز الجلال کی حکمت کا ظہور ہونا تھا، قرآن اپنی تنزلات کی وادیاں طے کر رہا تھا، ایک ایسے موڑ پہ پہنچا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی غفار کے باغ کے پاس پہنچے، ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ جبریل آ گئے. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 1903، سنن ابی داود کی 1477، جامع الترمذی 2945، سنن النسائی کی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عند اضاءۃ بنی غفار. جبریل امین کا نزول ہو گیا اور آپ بنی غفار کے باغ کے پاس تھے، اور آ کر کہنے لگے ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیے. حالانکہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، مکمل ہوا، لیکن ابھی ابتدائی ایام ہی تھے، تو ساتھ ہی اللہ عز الجلال کی طرف سے یہ پیغام آ گیا. جب یہ بات سنی، حالات دیکھے، تو آپ نے فوراً کہہ دیا اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ وإن امتی لا تطیق ذلك. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ اس میں عجمی بھی ہوں گے، عربی بھی ہوں گے، اور عجمی بھی عربوں کے جو دائیں بائیں عرب کی پٹی میں رہتے ہیں، چلو ان کا بھی خطرہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو سوچا ہوگا کہ جب انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قیامت تک آنے والی انسانیت کا نبی ہوں، تو کل کو کیسے لوگ اللہ پیدا کریں گے؟ کوئی بیچارہ سکھر سے ہوگا، کوئی بکھر سے ہوگا، غیب تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اب نہ جانے سکھر اور بکھر اور گکھڑ ان کی قرات کیسے ہوگی۔ جبریل امین واپس چلے گئے۔ ثم اتاه الثانیہ، جبریل دوبارہ آئے۔ اللہ عزوجلال کی رحمت دیکھیے، اللہ عزوجلال نے پھر بھیجا کہ جاؤ۔ فقال، آ کے کہنے لگے، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین، چلو دو لہجوں میں قرآن پڑھا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ دو بھی تو مشکل ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی مغفرت جو ہے اللہ عزوجلال سے میں طلب کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَطِيقُ ذَلِكَ، میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ جبریل پھر واپس چلے گئے۔ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، تیسری مرتبہ پھر آئے اور آ کے کہتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اچھا چلو تین حروف میں، تین لہجات میں، تین قراءات میں اپنی امت کو قرآن پڑھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا، پھر وہی بات دہرا دی، اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں معافی مانگتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ ان امتی لا تطیق ذلک، میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اگر آپ حدیث کے ساتھ تھوڑا سا اپنے علاقائی زبانوں کی طرف بھی تھوڑا سا ذہن لے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ محترم لوگ جو سرائکی ہیں وہ کیسے بولتے ہیں، دکن کے لوگ کیسے بولتے ہیں اور دیہاتی لوگ کیسے بولتے ہیں، اور ظاہر ان کے پڑھنے کے انداز بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ثم جاء الرابع، چوتھی مرتبہ جبریل پھر آئے۔ میرے رب نے اپنی رحمت کو نازل کرنا تھا تو کتنا اہتمام کیا، اور آگے کیا کہتے ہیں جبریل، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعۃ احرف، سات حروف میں قرآن اپنی امت کو پڑھائیے۔ اور سات لفظ کیا بول دیے؟ ابھی اللہ کے رسول کا جواب نہیں سنا تو جبریل نے یہی کہہ دیا، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، جس حرف کو بھی آپ کی امت پڑھے گی، فَقَدْ أَصَابُوا، وہ پالیں گے۔ کیا پالیں گے؟ أَصَابُوا مراد اللہ، اللہ کی مراد۔ صحابی نے یہ حدیث مکمل کر دی۔ تو سات حروف پہ قرآن مجید کو نازل کیا، نتیجتاً ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس وقت سورۃ الفرقان نازل ہو چکی تھی۔ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کے ہی صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 499، صحیح مسلم 1896، سنن ابی داود 1475، جامع ترمذی 2943، سنن النسائی 935۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم، میں نے ہشام بن حکیم کو سنا، یقرأ سورۃ الفرقان، وہ سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے تھے، فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زندگی میں، فاستمعت لقراءته، میں نے جب ان کی قراءت کو غور سے سنا، فإذا هو يقرأ، وہ پڑھ رہے تھے، على حروف كثيرة، بہت سارے حروف پہ وہ تلاوت کر رہے تھے، بہت ساری قراءات میں، لہجات میں، لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لہجے، وہ حروف، وہ قرات اللہ کے رسول نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ کہتے، فقدت اساوره فی الصلاۃ، میرا جی تو چاہا، اب عمر عمر تھے، عمر جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے دین کے بارے میں برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں ایک نوٹ دے کے حدیث لکھ لیجئے جو زندگی بھر کام آنے والی ہے، اللہ کے رسول نے کچھ امتیازات بتائے ہیں صحابہ کے، حالانکہ وہ امتیاز باقی صحابہ میں تھا، لیکن ان میں ایک امتیازی پہلو تھا اس معاملے میں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ امت کے ساتھ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر، دین میں جو شدید تھے مضبوط تھے وہ عمر تھے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان، سچے حیا والے عثمان تھے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور فیصلے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے فائق تھے، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِت، وراثت کے معاملے میں لا ریب قسم کی صلاحیت اللہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بْنُ جَبَل، اور حلال و حرام میں جو ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا معاذ بن جبل کو، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أُبَيُّ بن كَعْب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا قاری بنایا تھا، وَأَفْقَهُهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ اس کی فقہ کی بات کو مانو، فَصَدِّقُوا تَمَسَّكُوا بِهِ فَاقْبَلُوا، قبول کرو، سچ کہو، لازم پکڑو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح، ہر امت کے کوئی امین ہوتے ہیں لیکن ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے امین، ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے یہ حدیث پیش کرنے کی سعادت ہم سب کو ملی، عمر نے جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں شام بن حکیم اور قراتیں کوئی اور پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفرقان میں نے بھی پڑھی ہوئی آخر، لیکن یہ طریقہ مجھے تو نہیں پڑھایا اللہ کے رسول نے، کہتے ہیں فقدت اساوره فی الصلاۃ، میرا جی چاہا میں اس کو نماز میں کھینچ لوں، فتصبرت حتی سلم، خیر میں نے صبر کیا، چلو سلام پھیر لے، کہاں جائے گا، سلام پھیر لیا، فلببته بردائی، اتفاق سے ہشام بن حکیم ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، چادر بھی ان کے پاس تھی، میں نے انہی کی چادر کو گلو بند بنایا اور ان کے گلے میں ڈال دیا، فقلت، میں نے کہا من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ جو سورت تم پڑھ رہے تمہیں پڑھایا کس نے ہے جو میں سن رہا ہوں، تو انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے پڑھائی، میں خود کیسے پڑھ سکتا ہوں، فقلت له كذبت اي اخطأت، میں نے کہا تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، حجازی زبان میں کذبتا کا معنی اخطأت ہے، کذبتا کا لغوی معنی ہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اور چونکہ حجازی زبان میں اس کا اخطأت کا معنی ہے اور بات بھی وہاں ہو رہی ہے تو اسی دائرے میں رہ کے اس کا ترجمہ ہوگا آپ غلط کہہ رہے ہو، نتیجتاً اتنی بات جب ہوئی تو ساتھ سیدنا عمر نے ایک دلیل پیش کر دی، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأَتْ، اللہ کے رسول نے مجھے ایسا نہیں پڑھایا جس طرح تم پڑھ رہے ہو، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں چلا اور میں نے کہا چلو چلو میرے ساتھ، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، اب میں تمہیں کچھ کہتا تو نہیں ہوں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأَ سُورَةَ الْفُرْقَانِ على حروف كثيرة لم تقرئنيها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ سورۃ الفرقان کو ایسے انداز میں پڑھ رہا تھا اتنے حروف میں کہ آپ نے تو مجھے نہیں پڑھائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل کیا کیا، سب سے پہلے تو فرمایا ارسلہ یا عمر، عمر اس بیچارے کی جان بخشی تو کرو نا، اس کو تو چھوڑو، اہل قرآن کو ایسا نہیں کرتے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے چھوڑ دیا، آپ نے فوراً حکم دیا اقرا یا ہشام، ہشام پڑھو، کیسے پڑھتے ہو، فقرأ القراءة التي سمعته، اس نے وہ قراءت پڑھی، سیدنا عمر فرماتے جو میں سن رہا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کمنٹس کیا جاری کیے، كذلك انزلت، قرآن یوں ہی نازل ہوا ہے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اقرأ یا عمر، عمر ذرا آپ پڑھ کے سناؤ، فقرأت القراءة التي أقرأني، میں نے وہ قرأت پڑھی جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی تھی، فقال، تو آپ نے اس پہ بھی یہی کمنٹس جاری کر دیے، كذلك انزلت، قرآن یوں ہی نازل ہوا ہے،
اور ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دے دی, ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف, یہ قرآن سات حروف پہ نازل ہوا ہے. فقرأوا ما تیسر منہ, وہ پڑھو جو تمہیں آسان لگے. یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے, لیکن جہاں ہم نے تین لفظ بولے تھے ان کی طرف تھوڑی سی توجہ, کہ قرآن مجید کو اللہ عز وجل نے مختلف قرات میں نازل کیا. قرات کہاں سے آ گئی؟ ہم نے ہی کو لفظ بول دیا. اس صحیح بخاری کی روایت جو آپ سن رہے ہیں, عمر کی بات کو دوبارہ دہرائیے, کہتے ہیں میں نے ہشام بن حکیم کو سنا یقرأ علی حروف کثیرہ. سنا آپ نے؟ پھر جب انہوں نے پڑھ کے سنایا اللہ کے رسول کے سامنے تو کہتے ہیں فقرأ القراءۃ التي سمعته, انہوں نے وہ قرات پڑھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. تو انہوں نے حروف کا ترجمہ کیا کیا ہے, تعبیر کیا کی ہے؟ قرات. پھر جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو جا کے کہتے ہیں یہ ایسے حروف پہ پڑھتے ہیں, لم تقرئنی ہے, جو آپ نے حروف مجھے نہیں پڑھائے. پھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا تم پڑھو تو کہتے ہیں فقرأت القراءۃ التي اقرأنی, میں نے وہ قرات پڑھی جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ حروف سے مراد جہاں اس کا تغیر ہے الفاظ کا اور اس کا ترنم ہے, وہاں اس سے مراد لہجہ ہے, وہاں اس سے مراد قرات بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مسئلہ حل ہوا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے بڑے قاری تھے اور ان کو اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا اور بلکہ ان سے سنا بھی تھا, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہتے ہیں ابی سورۃ البینہ سناؤ. کہا اللہ کے رسول وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے. کہا اللہ عز وجل نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ابی سے سنو. تو ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی لک, کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سماک لی, اللہ نے تیرا نام لیا ہے. فبکا ابی, تو ابی بن کعب خوشی سے رونے لگ گئے کہ میرا نام اللہ نے لیا, کس سے جا کے سنی. تو اللہ کے رسول نے قرات بھی کروائی ہے اور سما بھی کیا ہے, خود پڑھایا بھی ہے, صحابہ سے سنا بھی ہے. تو یہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت فی المسجد, میں مسجد میں تھا. فدخل رجل, ایک آدمی داخل ہو گیا. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 820, اور وہ نماز پڑھنے لگ گیا. فقرأ قراءۃ انکرتها علی, اس نے ایسی قرات پڑھی جس قرات کے اوپر میں نے نکیر کی, میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ثم دخل آخر, پھر ایک اور آ گیا. فقرأ قراءۃ سوا قراءۃ صاحبی, اس نے ایک اور قرات پڑھ دی. فلما قضینا الصلاۃ, جب ہم نے نماز مکمل کی, میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, آخر میں بھی قاری ہوں, اس نے اور قرات پڑھی, اس نے اور پڑھ دی. میں نے دونوں کو لیا, دخلنا جميعا علی رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے پاس کٹھے چلے گئے. فقلت ان هذا قرأ قراءۃ انکرتها علی, اس نے یہ قرات پڑھی تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ودخل آخر فقرأ سوا قراءة صاحبي, اس نے ایک نئی قرات آ کے پڑھ دی. فأمرهما رسول الله فقرأ, آپ نے دونوں سے کہا تم پڑھ کے سناؤ, اچھا تم پڑھ کے سناؤ. جب دونوں نے پڑھی, فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما, تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسنت احسنت, آپ نے بھی ٹھیک پڑھی, آپ نے بھی ٹھیک پڑھی. ابی فرماتے ہیں فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهليه, میرے دل میں ایک بات ہے کہ یہ کیا, مجھے تو ایسا نہیں پڑھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اثرات سے پہچانا چہرے سے کہ بھائی کو یہ ناگواری گزری ہے, ما قد غشيني ضرب في صدري, میرے سینے پہ ایک لگائی. ففزت عرقا, میرے پسینے چھوٹ گئے. وكاني انظر الى الله عز وجل فرقا, میں خوف کے مارے گویا کہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, یعنی آسمان کی طرف نظریں اٹھ گئیں, حیا کرتے ہوئے کہ میں نے کیا سوچا, یہ اللہ کے رسول بھی کوئی بات غلط کر سکتے ہیں. فقال لي يا ابي, پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے. ابی ارسل الی, میری طرف بھیجا گیا فرشتہ. یہ کہہ کر ان اقرا القرآن علی حرف، ایک حرف پہ قرآن پڑھیے. فرددت الیہ ان ہون علی امتی، میں نے کہا نہیں میری امت پہ کچھ آسانی کیجیے. فرد الی الثانیہ، دوسری مرتبہ آئے اقرا علی حرفین اور کہا گا کہ دو حرفوں پہ قرآن پڑھیے. فرددت الیہ ان ہون علی امتی، میں نے پھر کہا میری امت پہ آسانی کیجیے. فرد الی الثالثہ، اور میری طرف تیسری مرتبہ بھی بھیجا گیا فرشتہ، یہ کہہ کر اقرأہ علی سبعۃ احرف، سات حروف میں قرآن مجید کو پڑھیے. فلک بکل ردۃ رددتھا مسألۃ تسألینھا، تین مرتبہ تم نے میرے پیغمبر فرشتے کو واپس کیا ہے، میں تین آپ کو آپشن دیتا ہوں، جو دعا کریں گے میں قبول کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے دعا کی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے. وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ، اور ایک دعا میں نے لیٹ کر لی ہے. لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جس دن ساری دنیا میرے پاس آئے گی وہ سفارش میں اس دن کروں گا. دو میں نے دنیا میں ہی کر لیں، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اور دوسرا میری امت پہ وہ عذاب نہ آئے جو پچھلی قوموں پہ آتا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رجلا یقرا فقلت من اقراک، میں نے ایک آدمی سے سنا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے پوچھنا ہی پڑا کہاں سے پڑھا آپ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے پڑھایا. فقلت انطلق الی، چلو اس کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اور میں نے جا کے کہا استقری ہذا، ذرا اس سے پڑھا کے سنیے تو صحیح. قال اقرا، پڑھو بھی کیا مسئلہ. فقرأ، اس نے پڑھا. فقال احسنت، آپ نے اچھا کیا. فقلت له اولم تقرئنی کذا وکذا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا تھا. قال بلا وانت قد احسنت، آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے. فقلت بیدی قد احسنت مرتین، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دو مرتبہ یہ کہہ دیا کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھا کیا، یعنی وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. قال فضرب النبی بیدہ فی صدری، میرے سینے پہ ایک لگائی. ثم قال اللہم اذهب من ابی الشک، اللہ ابی سے شک کو دور کر دے. ففضت عرقا، میرے پسینے چھوٹ گئے. وامتلأ جوفی فرقا، اتنا خوف زدہ ہوا میرا دل پیٹ خوف سے بھر گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا یا ابی ان ملکین اتیانی، دو فرشتے میرے پاس آئے تھے. فقال احدہما، ایک ان میں سے کہنے لگا اقرا علی حرف، ایک حرف پہ قرآن پڑھیے. فقال الاخر، دوسرا کہتا ہے نہیں زدہ، اور لا کے دو. فقلت زدنی، میں نے کہا ہاں اور حرف آنے دو. قال اقرا علی حرفین، دو حرفوں میں پڑھیے. فقال الاخر زدہ، اور اس کو ادا کی دیجیے اللہ تعالیٰ سے. فقلت زدنی، مجھے اور چاہیے. فقال اقرا علی ثلاثہ. فقال الاخر زدہ. فقلت زدنی، تین کی بات کی، میں نے کہا نہیں اور. فقال اقرا علی اربعہ، چار حرفوں میں پڑھیے. فقال الاخر زدہ، نہیں اور لائیے. فقلت زدنی، اچھا پھر اور لا کے دیجیے. قال اقرا علی خمسۃ احرف، پانچ حروف پہ پڑھیے. قال الاخر زدہ، اور طلب کیجیے، میں نے اور طلب کیا. قال اقرا علی ستۃ احرف. قال الاخر زدہ. قال علی سبعۃ احرف، پھر چھ کی بات کی، حتیٰ کہ سات حروف کی بات کی. فالقرآن انزل علی سبعۃ احرف. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، ان جبریل علیہ السلام قال یا محمد اقرأ القرآن علی حرف. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قرآن کو ایک حرف پہ پڑھیے. قال میکائیل علیہ السلام، اور میکائیل بھی ساتھ تھے، کہنے لگے استزدہ، آپ اس سے اور مطالبہ کیجیے. فاستزاده حتى بلغ سبعة احرف، مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ سات حروف تک پہنچے، اور آخر میں کیا فرمایا كلها شاف كاف، سارے حروف شافی کافی ہیں. لیکن شرط یہ ہے ما لم تختم آیت عذاب برحمہ،
عذاب کی آیت رحمت کے ساتھ اکٹھی نہ کیجیے گا، یہ وقف ہونا چاہیے، الگ الگ ہو جائے.
او آیت رحمت بعذاب، اور رحمت کی آیت کو عذاب کے ساتھ نہ ملائیے. نحو قولک، یہ ایسے ہی ہے، تعال آ جاؤ، اقبل تشریف لاؤ، حلم آ بھی جاؤ، اذهب جاؤ، اسرع جلدی کرو، اعجل جلدی پہنچو. لفظ مختلف ہیں، مترادفات ہیں، روایات بھی، معنی ایک ہی ہے، مترادفات ہیں، اور معنی میں کچھ اضافہ تو ہوتا ہے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 4775-2279، وہ فرماتے ہیں انہ سمع رجلا یقرأ آیۃ سمع النبی قرأ خلافہ، ایک آدمی سے سنا کہ وہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا جو اللہ کے رسول نے پڑھایا وہ اس کے خلاف تھا. فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں جو ہی ہیڈ آفس میں پہنچ کے اپنی اور اس کی قرآت سنائی تو آپ نے فرمایا کلاکما محسن، آپ دونوں نے صحیح پڑھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، اختلاف مت کیجئے، جو سکھایا اس کے مطابق پڑھیے، تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے. بسر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابو جہائم نے انہیں بیان کیا ان رجلین اختلف فی آیت من القرآن، ایک آیت میں دو آدمیوں نے اختلاف کیا. فقال هذا تلقیتها من رسول اللہ، ایک کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے ایسے پڑھا ہے. وقال الآخر تلقیتها من رسول اللہ، دوسرا بھی کہنے لگا میں نے بھی اللہ کے رسول سے ایسے پڑھا ہے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا پہلے، پھر فرمایا القرآن یقرأ علی سبعۃ احرف، قرآن سات حروف میں پڑھا جاتا ہے. فلا تمارو فی القرآن، قرآن میں جھگڑا نہ کیا کرو. فإن مراء في القرآن كفر، کیونکہ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن مجید سات حروف میں نازل کیا گیا ہے. المراء في القرآن كفر ثلاث مرات، قرآن مجید میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا. فما عرفتم منه فاعملوا، جس چیز کو تم پہچان لو اس کے مطابق عمل کر لو. وما جهلتم منه فردوه الى عالمي، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے عالم کی طرف لوٹا دو، وہ تمہیں صحیح اس کی وضاحت کر دے گا. تو یہاں ایک نص آ گئی، پتہ ہے تو پڑھ لو عمل کر لو، نہیں پتہ تو کسی پتہ جس نے کیا ہوا ہے اس سے پوچھ لو، خود سے الرٹپ نہ لگاؤ. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، اذا لم تر الہلال فسلم، اذا لم تر الہلال فسلم لأولئك الذين رأوه بالأبصار، اگر تمہیں چاند نظر نہیں آ رہا، عشوب چشم کے بیمار ہو تو چلو ان لوگوں کو سلام ہی کر دیا کرو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احادیث سے پتہ چلا کہ قرآن مجید سات حروف میں نازل ہوا. قرآن اپنے تنزلات کی وادیوں کو طے کرتا ہوا آخر ایک ایسے وقت پہ پہنچا جب اللہ کے رسول میدان عرفات میں تھے، اونٹنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مہار صحابی نے پکڑی ہوئی تھی، اور 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آخر سات راتیں اور آٹھ دن پہلے قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مسند حاکم کی روایت ہے، اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ حامیم، حامیم سورۃ اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی، ورحت الی مسجد عشیہ، میں ایک رات مسجد میں پہنچا، فجلس الی رحط، میرے پاس کچھ لوگ اٹھ کے آگے کہ قرآن پڑھائیں، فقلت لرجل من الرحط، میں نے اس گروہ سے ایک آدمی سے کہا، اقرأ علی، پڑھو، فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها، ایسے حروف پہ وہ پڑھنا شروع ہو گیا جب میں نے نہیں پڑھے تھے، فقلت له من أقرأتها، کس نے آپ کو پڑھایا، فقال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے پڑھایا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، وإذا عنده رجل، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص تھا، فقلت له اختلفنا في قراءاتنا، ہم اپنی قراءت میں اختلاف کر بیٹھے، فإذا وجه رسول الله قد تغير، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا، ووجد في نفسي حين ذكرت له الاختلاف، اور اللہ کے رسول نے اپنے دل میں غصہ پیدا کیا، اور جب میں نے ذکر کیا اختلاف تو آپ نے فوراً فرمایا، انما هلك من كان قبلكم الاختلاف، تم سے پہلے لوگوں کو اختلاف نہیں ہلاک کیا تھا، ثم اسر الى علی، پھر آپ نے علی کو بلا کے ان کے کان میں کوئی بات کہیں، فقال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم، اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان یقرأ کل رجل منکم کما علم، جیسے جیسے کسی کو سکھایا گیا ہے ویسے ویسے وہ پڑھے، فانطلقنا، ہم چلے گئے، وكل رجل منا يقرا حروفا لا يقراها صاحبه، ہر صحابی جو سیکھا تھا وہ پڑھتا تھا، جو اس کا ساتھی ویسے نہیں پڑھتا تھا، تو اپنی اپنی قراءت کو انہوں نے اس طرح پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن آخر مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس قرآن کو اسی طرح پڑھا پڑھایا جاتا تھا۔ جب بئر معونہ کا قصہ پیش آیا، 70 قراء بھیجے، انہوں نے دھوکہ دیتے ہوئے ان قراء کو شہید کر دیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، فوراً اس کا بندوبست کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، میں ایسا کام کیوں کروں جو اللہ کے سنا نہیں کیا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور اندیشی کی وجہ سے ایک کتنی خوبصورت سوچ تھی، نہیں، اصرار کرتے رہے۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے شرح صدر عطا کر دی۔ نتیجتاً زید بن ثابت جو عرضہ اخیرہ میں بھی شامل تھے، عرضہ اخیرہ سے مراد آخری دور میں شامل تھے، 10 سال کی رفاقت تھی، ان کو بلایا اور یہ حکم دیا کہ اس قرآن کو جمع کرو۔ سیدنا زید کہتے ہیں، اگر کوئی پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تو میرے لیے آسان تھا، جتنا یہ کام مجھے مشکل لگا۔ اور شیخین نے یہ شرط لگا دی سیدنا ابو بکر عمر نے کہ کوئی آیت نہیں لکھنی جب تک اس کے دو گواہ نہ ہوں۔ نتیجتاً لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اس کے علاوہ پورا قرآن مجید صحابہ نے لکھا ہوا بھی تختیوں پہ، پتوں پہ، اور اسی طرح چمڑے پہ، اسی طرح اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ، باریک پتھروں پہ، وہ ساتھ لکھی ہوئی بھی لاتے اور ان کو یاد بھی ہوتی تو یہ گویا کے لکھ لیتے۔ یہ آیت ایک صحابی خزیمہ بن ثابت کے پاس سے نکلی اور ان کو یاد تھی، دوسری کوئی دلیل نہیں آئی، تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں جن کی گواہی دو کی گواہی کنسیڈر کی جائے گی۔ اس اصول کے تحت یہ آیت بھی قرآن مجید میں اس وقت لکھی گئی، نتیجتاً قرآن کی تکمیل ہوئی۔ اب یہ مسئلہ بنا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، مختلف نام، آخر مصحف اس کا نام رکھا گیا، اور 2 سال کے بعد
تقریباً اللہ کے پاس چلے گئے سیدنا ابو بکر.
پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحیفے آ گئے.
آپ نے 10 سال حکومت کی قرآن اسی طرح ہی پڑھایا جاتا تھا. آپ کی وفات کے بعد وہ صحیفے سیدہ حفصہ کے پاس منتقل ہو گئے جو اللہ کے رسول کی بیوی بھی تھیں اور آپ کی بیٹی بھی تھیں.
پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک دروازہ ہے اور وہ فتنوں کے سامنے دروازہ, جب یہ کھل جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. صحابہ کو بڑی قلق تھی کہ یہ بات کو چھوٹی نہیں ہے. پوچھا دروازہ کھلے گا کہ ٹوٹے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھلے گا نہیں ٹوٹے گا. اس دن ہی سمجھ گئے تھے کہ سیدنا عمر یہ دروازہ ہے فتنوں کے سامنے, اور یہ ٹوٹنے کا معنی ہے کہ یہ شہید ہوں گے. ان کی شہادت کے بعد فتنوں نے ایسا زور پکڑا, اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جلال کی رحمت بھی تھی ان فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور ایک وقت آیا کہ جب 25 ہجری کے آخر میں, شروع میں اور 24 ہجری کے آخر میں آذربائیجان میں جنگ ہو رہی تھی اور جہاد کیا جا رہا تھا, حذیفہ بن یمان اس وقت چیف کمانڈر تھے, تو جب وہ واپس آئے تو سیدھے سیدنا عثمان کے پاس پہنچے اور آ کے کہتے ہیں ادرک الامہ قبل ان یختلفوا کما اختلفت الیہود والنصارہ, امت کی خبر لیجئے کہیں یہ وہ اختلاف نہ کرنے لگ جائیں جو یہودیوں اور عیسائیوں میں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابو المنہال کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ خبر پہنچی انہوں نے اعلان کیا, سب صحابہ کو اکٹھا کیا, اور اس وقت 12,000 صحابہ تھے, ان کو جمع کیا اور آپ منبر پہ چڑھ گئے اور کہتے ہیں اذکر اللہ رجلا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس شخص نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے وہ بندہ مجھے بتائے کون ہے. انزل القرآن علی 7 احرف کلہا شاف کاف, قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور یہ سارے حروف ہی شافی کافی ہیں. فقاموا حتى لم يحصوا, اتنے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا گیا. نتیجتاً انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انزل القرآن علی 7 احرف کلہا شاف کاف. فوراً سیدنا عثمان بھی کھڑے ہوئے, کہتے ہیں وانا اشہد, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں. چنانچہ ابو عبید قاسم بن سلام اور حاکم کہتے ہیں کہ وہ 6 روایتیں جن کو تواتر لفظی کی حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انزل القرآن علی 7 احرف. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوا, انہوں نے فوراً کمیٹی بنائی اور اس کا ہیڈ زید بن ثابت کو بنایا, جنہوں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس قرآن مجید کو قانونی شکل دینی چاہیے, ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے کہ جو سب کے لیے یکساں طور پہ استعمال کیا جائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 4987, ارسل عثمان الى حفصہ, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان ارسلی الینا بالصحف, ہماری طرف وہ صحیفے بھجوا دیجئے, ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیکی, ان کی ہم نقول تیار کرواتے ہیں پھر ہم تمہیں واپس کر دیں گے. نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کو تعلیمات دی اور کہا سنو قرآن مجید کو لکھنے لگے ہو, جو آپ کو آیت ملتی ہے اور جو صحیفے ہیں ان کو اسی طرح منتقل کرو, لیکن اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے, اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت, زید بن ثابت چونکہ ہیڈ ہے اور تم کاتبین وحی بھی رہے ہو, تمہارا اگر اختلاف ہو جائے فاکتبوہ بلغت قریش, تو وہاں تم لغت قریش کے رسم الخط میں لکھنا. فاکتبوہ, پورا قرآن لکھا لیکن تابوت پہ آ کے اختلاف ہو گیا. سیدنا زید کہنے لگے کہ تابوت کی تا کو لمبا لکھو, اس کو کہتے ہیں تائے مطولہ. دوسرے کہنے لگے تائے مربوطہ گول تا کے ساتھ لکھے. تو آرڈر کو مانتے ہوئے سیدنا زید نے وہ بات کہی تھی جو لغت قریش کی بات, تو لکھا تابوت کی تا کو لمبا گیا. یہ وہ روایت ہے جس روایت سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ساری روایتیں حذف کر دی تھی, لغت قریش پہ جمع کیا تھا,
حالانکہ فہم کی بات ہے، لاجک کی بات ہے، حکم یہ تھا فاکتبوہ بلغت قریش، فقرؤوا بلغت قریش نہیں کہا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نسخے بنوا لیے تو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید ابن ثابت ہے، مشکل الآثار کی روایت ہے، فعرضت المصحف علیہا فلم یختلفها فی شیء، میں نے جب نقلیں کروا لیں تو پھر میں نے ٹیلی کیا، ایک چیز میں بھی وہ صحیفے اور نئے لکھے گئے قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں والذی لا یشک فی، جس بات میں شک نہیں کیا جا سکتا، ان عثمان کتب جمیع القرآن بجمیع وجوہ، سیدنا عثمان نے سارا قرآن تمام وجوہ کے ساتھ جمع کیا، ولم یغادر منہ شیئا، کوئی چیز ختم نہیں کی، ولو ترک شیئا منہ لم یوافق علیہ، اگر سیدنا عثمان کو چیز چھوڑ دیتے تو صحابہ کبھی موافقت ہی نہ کرتے، وقد جاء بعده علی، حالانکہ ان کے بعد سیدنا علی خلیفہ بنے، ولم یزید علی ما کتبہ حرفا، ایک حرف کا بھی انہوں نے اضافہ نہیں کیا جو سیدنا عثمان نے لکھا تھا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. حافظ ابو عمر الدانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان عثمان لم یقصد قصد ابی بکر فی جمع نفس القرآن بین لوحین، سیدنا عثمان کا دو گتوں کے درمیان جمع کرنے کا مقصد نہیں تھا، انما قصد جمع الصحابۃ علی القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والقى ما لم یجری مجرى ذلك، سیدنا عثمان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ثابت قراءات پہ تمام صحابہ کو جمع کر دے جو سب کے ہاں معروف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو ثابت نہیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. وَأَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّابِتَةِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور انہوں نے ایک بھی روایت کو ساقط نہیں کیا قرآن مجید کی ان معروف قراءات میں سے. ان دلائل سے پتہ چلا کہ قرآن جن حروف میں، جن لہجات میں، جن قراءت میں نازل ہوا، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصاحف لکھے اس وقت تک اسی طرح موجود تھا. یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات لکھ لیجئے، روایت ان من کفر بحرف منہ فقد کفر به کل، جو ان حروف میں سے کسی ایک حرف کا انکار کر دے اس نے گویا کہ تمام قرآن کے حروف کا انکار کر دیا. یا مسند احمد کی روایت اور ابن حبان کی روایت لکھ لیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن مجید سات حروف پر نازل کیا گیا، المراء فی القرآن کفر ثلاث مرات، قرآن مجید میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، آپ نے تین مرتبہ فرمایا، فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه الى عالمي، جس چیز کا تمہیں پتہ چل جائے اس کو کر گزرو، اور جس کے بارے میں لا علمی ہو تم اس کو کسی عالم کی طرف لوٹا دو. قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، على ان من نقص حرفا قاصدا لذلك، جو قرآن کا ایک حرف بھی ناقص کرتا ہے، او بدله بحرف مكانه، اور ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیتا ہے، او زاد فيه حرفا، یا ایک حرف بھی اضافہ کرتا ہے، مما لم يشتمل عليه المصحف، جو اس مصحف میں نہیں ہے جو حضرت عثمان نے لکھوائے، الذي وقع عليه الاجماع، جس پہ صحابہ کا اجماع تھا، انه کافر، وہ کافر ہو جائے گا. اور ابن مجاہد کہا کرتے تھے القراءة سنة متبعة، یہ تو
متواتر سنت ہے قرآت فقرؤوا کما تجدون، جیسے تم اپنے استاد سے پڑھو ویسا ہی تم پڑھا کرو. تو قرآن مجید جو 7 حروف میں لہجات، وجوہ، قراءات، یہ 3 ہی معروف معنی اس کے کیے گئے ہیں اور بعض نے لغات بھی معنی کیا ہے، اس پہ نازل ہوا، جس کی عملی شکل انشاءاللہ ہم مغرب کے بعد پیش کریں گے. اگر اس علم کی کچھ تفصیلات کسی نے دیکھنی ہوں تو چند کتابوں کا نام لکھ لیجئے، کبھی کام آ جائیں گی. سب سے پہلے القراءات نامی کتاب لکھی تھی یحیی بن یعمر نے 90 ہجری میں. القراءات ابن عبان بن تغلق کوفی نے 141 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں. ابو عبید قاسم بن سلام 224 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی القراءات کے نام سے لکھی. اسی طرح ابو بکر الداجونی نے 324 کو فوت ہوئے ہیں، قراءات میں کتاب لکھی. مکی بن ابی طالب نے الکشف نامی کتاب لکھی جو 437 کو فوت ہوئے ہیں. حرز الامانی ووجہ التہانی جو شاطبی کے نام سے معروف ہے، یہ امام شاطبی نے 590 میں فوت ہوئے انہوں نے لکھی. التذکرہ فی القراءات العشرہ یہ موفق الدین اسکندری نے لکھی اور یہ 629 کو فوت ہوئے ہیں. الکنز فی القراءات العشر یہ ابن وجیہ الواسطی نے لکھی ہے جو 740 کو فوت ہوئے. النشر فی القراءات العشر ابن الجزری کی کتاب 833 کو فوت ہوئے. صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر عسقلانی نے 10 قراءتیں امام ابن الجزری سے پڑھی. الجوہر فی القراءات العشر یہ کتاب جمال الدین حسینی نے لکھی جو 963 کو فوت ہوئے. القراءات الاربع الزائدہ علی العشر یہ سلطان المزاحی نے کتاب لکھی جو 1075 کو فوت ہوئے. غیث النفع امام صفاقسی نے لکھی ہے 1117 کو فوت ہوئے. الوجوہ المسفرہ یہ شیخ متولی نے کتاب لکھی ہے جو 1313 کو فوت ہوئے. جتنے بھی پاکستانی قراء ہیں ان کی اجازہ کی سند شیخ متولی تک رکتی ہے جو 1313 کو فوت ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے الوجوہ المسفرہ. بقیہ گفتگو انشاءاللہ مغرب کے بعد پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.